الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال متحن مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے تسلسل سے درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے گفتگو جاری تھی اور تسلسل کے ساتھ رمضان المبارک میں رمضان شریف کی دیگر اور دروس کے حوالے سے رمضان شریف کے مہینے میں یہ درس کا سلسلہ موقوف رہا اور آج کے درس سے جو شوال المکرم کا پہلا اتوار ہے اس کی مناسبت سے اس درس کے لیے اس درس کی ابتدا کی جاتی ہے اور آج ہم اپنے سابقہ درس کے ساتھ اپنی گفتگو کو جوڑتے ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران اپنے معمولات جو مورخین نے اور سیرت نگار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو ذکر کیا ہے، اور اس تسلسل کو ذکر کرتے ہوئے ہم حجۃ الوداع سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سفر کے احوال کو ذکر کر رہے تھے کہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک حاضری، تشریف آوری اور پھر وہاں سے ایک وقت قیام کرنے کے بعد منا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوگر ہونا، اور منا میں جلوگر ہونے کے بعد عرفات کے میدان میں اپنا پورا دن گزارنا، اور وہاں پر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد اب وہاں سے روانگی ہے سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چند اس میں مبارک دعائیں ہیں اور چند بہت خوبصورت باتیں ہیں جو درس کے اندر آج شریک کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا کو ذکر فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہوئے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفات سے نکلتے وقت یہ دعا ارشاد فرمائی تھی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، وہ یکتا ہے، لہو ملک ولو الحمد، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں اور اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے اور اسی کے لیے سارے ملک ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور کر دے، وفی صدری نورا، یا اللہ میرے سینے میں نور کر دے، وفی سمعی نورا، میری سماعتوں کو نور کر دے، وفی بصری نورا، میری بصارت اور بصیرت کو نور کر دے، اللہم اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو اپنے دین کے لیے شرح فرما، ہدایت کے لیے شرح فرما، یہ سب تعلیم امت کے لیے دعائیں ہیں، ویسر لی امری، اور میرے لیے کٹھن اور سخت اور حق کے سامنے جو کھڑے ہونے والے مصائب اور مشکل معاملات ہیں اس کو آسان فرما، واعوذ بک من وسواس الصدر، اور دلوں کے اندر جو خناس وسوسے پیدا کرتا ہے، مولا کریم میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وشتات الامر، اور پھر حالات کا پراگندہ ہو جانا، ٹھیک ہوتے ہوتے بگڑ جانا، اس سے میں تیری بارگاہ میں پناہ کے لیے آتا ہوں۔ وفتنۃ القبر، اور عذاب قبر اور فتنہ قبر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل و شر ما یلج فی النہار، یا اللہ میں اس مصیبت کو جو دن کے وقت لاحق ہوتی ہے اور وہ مصیبت اور بلائیں جو رات کے وقت لاحق ہوتی ہیں، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ و شر ما تحب بہ الریاح، اور ایسی شر جو ہواؤں کے ذریعے اڑتے ہوئے اور تیز ہواؤں کے ساتھ چلتے ہوئے انسان کی طرف بڑھتی ہیں، تو یا اللہ میں اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر بوائق الدہر، اور زمانے کی حالات کی فتنہ انگیزیاں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ حضرت مولا کائنات ذکر کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کو چھوڑتے وقت یہ مبارک کلمات ارشاد فرمائے تھے۔ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے کہ خطبہ جو حضور نے ارشاد فرمایا، تین چار بلکہ آٹھ سے زیادہ خطبے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب ہے، جو صحیح بخاری میں بھی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے اپنے وقت کے اعتبار سے۔ علماء نے ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حضور بصد عجز ہوئے، انکساری، رب کریم کے حضور کامل عبدیت کا ثبوت ادا کرنے کے بعد، پھر اللہ رب العالمین کے حضور اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمائی، کیونکہ آپ کا منصب عالی یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ امت میں سے کوئی بھی فرد، چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، جابر ہو یا عام ہو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب منیر اور قلب مبارک جو ہے وہ اپنی ہر امتی کے اس عمل کے لیے ملول ہے اور اس کی آزادی کے لیے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اسے بے بہا نعمتوں کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت مبارکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا مصداق ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی ایک دعا فرمائی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ دہا عشیت عرفات لامتی ہی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کا جو وقت تھا اس میں اپنی امت کے لیے دعا فرمائی، بالمغفرت والرحمہ، مغفرت کی دعا فرمائی اور رحمت کی دعا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے لمحات کے اندر، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشم کرم سے زار و قطار آنسو جاری تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر رحمت اور مغفرت کی دعا فرما رہے تھے۔ فاکثر الدعاء، اور دعا میں حضور نے تکرار فرمائی، بہت زیادہ کثرت فرمائی، فاوحا الیہ انی قد فعلت الا ظلم بعضکم بعضا، اے حبیب ہم نے تیری امت کے سارے فرد کو معاف کر دیا، اور وہی آئی حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر کہ ہم نے آپ کی امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما دی اور اپنی رحمت کی چادر تلے اسے ڈھانپ لیا ہے، لیکن ظالم کے لیے کوئی چھٹی نہیں ہے، ظالم سے ہم اس کا بدلے کے بارے میں ضرور پوچھیں گے اور اس کے گناہوں کے بارے میں خود پوچھیں گے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اصرار فرمایا تو پھر کسی وحی کا نزول نہیں ہوا، اور سرکار بہت خاموش رہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مقدس پر غم کے آثار تھے۔ جیسے حضور کا ورود مسعود مزدلفہ کے مقام پر ہوا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کلمات نکلے، فقال یا ربی انک قادر علی تثبت ھذا المظلوم بالجنۃ خیرا من مظلمتہ وتغفر لھذہ الظالم فلم یجب تلک العشیہ، کہ یہ دعا نکلی کہ یا اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر ظالم نے مظلوم پر کوئی ظلم کیا ہے تو تو نے اس کو معاف کر دیا ہے، لیکن اگر مظلوم جو ہے وہ ظالم کو معاف نہیں کرنا چاہتا اور حقوق العباد کے اعتبار سے اپنا حق مانگتا ہے، یہاں تک کہ قرضے کے لیے مجاہد کو بھی روک دیا جائے گا جنت میں جانے سے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کی بخشش کر دی جائے گی، لیکن اس سے قرضے کے بارے میں حقوق العباد کے حوالے سے جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہ کرے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ یا اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو مظلوم کو اپنی جنت میں سے اور زیادہ حصہ دے دے کہ اس کا دل للچا جائے اور وہ اپنے پر ظلم کرنے والوں کو معاف کر دے، تو مولا تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ ظالم کی اس طریقے سے مغفرت ہو جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور مزدلفہ کی رات میں بہت مسکرا رہے تھے اور آپ کے راز تبسم کو کوئی نہ جان سکا، کہ حضور خاموشی سے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کیونکہ پورا سفر جو تھا وہ چہرے مبارکہ پر ملال کے اثرات تھے، غم کے اثرات تھے، لیکن جیسی مزدلفہ کی اس رات کو سید عالم جلوگر ہوئے ہیں مزدلفہ کے میدان کے اندر، تو چہرے مقدسہ کے اوپر مسکراہٹ ہے، سرکار تبسم فرما رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ان ہاذہ لساعت ما کنت تضحک، حضور اس وقت اور ایسی جگہ پر تو کبھی ہم نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج اس مسکراہٹ کا کیا راز ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ جملے بھی کہے کہ اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، حضور اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، تو یا رسول اللہ اس کا راز کیا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ راز یہ ہے کہ میں نے رب کریم کے حضور عرفات کے میدان میں عرض کی تھی اپنی امت کی مغفرت کے لیے، تو رب کریم نے مظلوم کی مغفرت فرما دی اور ظالم کی مغفرت نہ فرمائی، لیکن جب میں مزدلفہ میں قدم رکھتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب تیری اس دعا کو بھی ہم نے مقبول کر لیا ہے، اور مظلوم کو ہم جنت کا زیادہ حصہ دے کر ظالم کو اس سے راضی کر دیں گے۔ اسی کو علماء نے تعبیر کیا ہے کہ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں اور مزدلفہ کے میدان کے اندر حقوق العباد معاف ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے فرائض کی کوتاہی میں جو جرمانہ اور جو سزائیں لاحق ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان سزاؤں سے اس کی قدرت اس کی رحمت درگزر فرماتی ہے، لیکن ان تعداد نماز اور روزے کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی نے کسی کا مال غصب کر دیا، کسی کو دھمکا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کے لیے بغض رکھا، تو عرفات کے میدان کے اندر جو مال لیا ہے، قرضہ لیا ہے، وہ واپسی تو باقی رہے گی، لیکن جو اس نے دھمکایا ہے، تاخیر دی ہے، جبر کیا ہے اور حقوق العباد کی حق تلفی کی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا جو رب کریم کی بارگاہ میں مستجاب ہوئی، یہ وہ نظریہ بنا ہے کہ عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کو معاف کر دیا جاتا ہے یعنی وہ سزائیں، اور مزدلفہ کے میدان میں حقوق العباد کو معاف کر دیا جاتا ہے یعنی وہ سزائیں۔ تو یہ ثابت ہوا کہ جملہ نمازیں، جملہ عبادتیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج کی فرضیت اور حج کی فضیلت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ نمازیں بندہ ادا کرتا ہے، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، زکوٰۃ میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے شرط ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار کرے اور زبان سے اس کے لیے توبہ کرے اور ندامت کا اظہار کرے، لیکن عرفات کا میدان ایسا ہے کہ زبان سے کچھ کہہ بھی نہ سکا، حاضر ہوا رب کریم نے کبیرہ معاف کر، اور مزدلفہ ایک ایسا مقام ہے کہ حاضر ہوا زبان سے کچھ نہ کہہ سکا، اس کی مغفرت کر دی گئی۔ علامہ یوسف نبھانی علیہ الرحمٰن ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑے بڑے بہت بڑے عظیم بزرگ تھے، صوفی تھے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک سال جب حج کے لیے میں گیا تو میں عرفات کے میدان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو اسی دوران میری آنکھ لگ گئی، منا کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا آٹھ کی شب میں، تو میری آنکھ لگ گئی، کہتے ہیں کہ دو فرشتے آسمانوں سے اترے ہیں اور دونوں نے اتر کر ایک دوسرے سے باتیں کی، اور بات کرتے بھی ارشاد فرمایا، علامہ یوسف نبھانی کرامت اولیاء میں لکھتے ہیں، ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس دفعہ کتنے حاجی حج میں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 6 لاکھ حاجی، تو کہا تمہیں کچھ پتا ہے اس بارے میں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ جی مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کس کا حج مقبول ہوا، کہا 6 لاکھ میں صرف 6 کا مقبول ہوا، باقی کے حج کو موقوف کر دیا گیا، اس پر اس کو کوئی اجر نہیں، روک دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو مجھ پر گھبراہٹ کے بڑے لمحات تھے اور بڑی پریشانی تھی کہ وہ 6 میں سے کوئی خوش نصیب تو ہوگا، میں تو اس میں سے نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں عرفات کے میدان میں پہنچا تو حاجیوں کو زاہو آزاری کرتے ہوئے اور گڑگڑاتے تدرو کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہوئے جب میں نے دیکھا کہ پوری زمین عرفات کی اللہ رب العالمین کے بندوں سے بھری ہوئی ہے، جو ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت میرا دل بڑا ملول ہوا کہ یا اللہ جب ان جیسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوئی اور پورے 6 لاکھ میں 6 کی ہوئی ہے تو میرا حال کیا ہے؟ کہ اسی غم کے اندر مجھے غشی تاری ہوئی اور میری آنکھ لگتی ہے، تو علامہ یوسف نبھانی لکھتے ہیں کہ پھر وہ دونوں فرشتے وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اترے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ جو 6 حاجی تھے جن کے حج مقبول ہوئے، اللہ نے ان کے صدقے 6 لاکھ مقبول کر دیے، اور 1 حاجی کے اوپر 1 لاکھ حاجی کو رکھ دیا ہے، اور جو اجر اللہ رب العالمین نے اسے حج کا عطا فرمایا تب وہ ان کے حج میں تقسیم فرما دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور میں بیدار ہوا، تو یہ وہ مقدس سرزمین ہے عرفات کی اور مزدلفہ کی، اللہ رب العالمین ہمیں بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہاں پر سماعت فرمائیے، یہ 9 ذی الحجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کو چھوڑ دیا ہے، مزدلفہ میں جلبگر ہوئے، جس وقت حضور مزدلفہ کی طرف آئے تو اجتہام بہت تھا، رش بہت تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے، حب رسول اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے محبوب ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضا عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیچھے سواری میں شریک ہیں، اور سرکار یہ شرف اکثر صحابہ کو محرمت فرماتے ہیں، لیکن زیادہ ہی جو روایتیں حضرت اسامہ بن زید سے ملتی ہیں۔ ورنہ اسی حج کے اندر جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرفات سے آ رہے ہیں مزدلفہ کی طرف، اسامہ بن زید کو پیچھے بٹھایا ہے، اور مزدلفہ سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منا آ رہے ہیں تو اس وقت حضرت فضیل بن عباس کو اپنے پشت پر بٹھایا ہے، اور ایک بڑے خوش نصیب صحابی ہیں سبحان اللہ، جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکری مارنے کے بعد مکہ سے اپنی پشت پر بٹھاتے ہوئے ساتھ میں لے کر آئے طواف زیارت کے لیے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حج کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو یہ معاملات اور یہ کرامتیں اور یہ عظمتیں مرحمت فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، یا ایھا الناس علیکم السکینہ، سکون کرو، آرام سے چلو، راستہ دو۔ اور اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی پر جلبگر ہوتے ہوئے مزدلفہ کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا کیا، اور رات کے اس پہر کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، اور جیسی فجر کی صبح پھوٹتی ہے تو مشعر الحرام جو مسجد ہے، اس جگہ کا نام مشعر الحرام ہے، ادھر حضور تشریف لائے ہیں، اور سرکار نے یہیں سے قبلے کی طرف منہ کر کے بڑی طویل دعا فرمائی۔ مشعر الحرام پر حضور نے طویل دعا فرمانے کے بعد جب بالکل صبح روشن ہو جاتی ہے فجر کو ادا کرنے کے بعد، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشعر الحرام سے آگے تشریف لاتے ہیں، اور بطن محشر کے وہ جگہ جہاں پر ابرہا کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اپنی سواری کو تیز کر دی، اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام منا کے اندر تشریف لے آئے۔ سرکار جب منا تشریف لائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی پر ہی جمرہ اخبا کے اوپر بڑے شیطان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رمی فرمائی، اور رمی فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو طلب فرمایا جن کا نام معمر بن عبداللہ ہے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طلب فرمایا۔ دو یا تین صحابی کا نام آتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مقدس پر جنہوں نے حلق فرمایا ہے، جن کو سرکار نے اجازت دی ہے کہ میرے سر کو مونڈ دو، حلق کر دو اس کا، ایک تو حضرت معمر بن عبداللہ ہے، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود طلب فرمایا، فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے میرے سر کو حلق کرو، پھر بائیں طرف سے حلق کرو، اور حضرت طلحہ کو کہا کہ جہاں جہاں سے میرے بال گویا کہ یہ جو حلق کر رہے ہیں، یہاں سے اٹھا کر یہ فلاں صحابی کو دو، فلاں صحابی کو دو، فلاں صحابی کو دو، فلاں صحابی کو دو۔ سرکاری تبرکات تقسیم فرما، حضرت خالد سامنے کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا حضور پیشانی کا بال چاہیے۔ تو سرکار نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ خالد کو پھر پیشانی کا بال دو، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کا موئے مبارک مرحمت فرمایا گیا۔ اور وہی جو جنگ یرموک کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جو آپ نے اپنے خوت کے بارے میں ذکر فرمایا کہ کئی لاکھ تعداد میں عیسائی فوج سامنے موجود تھی، اور حضرت خالد بن ولید نے مارکے کو آدھا چھوڑ کر دوبارہ اپنے خیموں کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑایا، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ تو یہ جلیل القدر صحابی ہے، تو میدانوں کو پچھاڑ دیتے ہیں، صفوں کی صفوں کو پلٹ دیتے ہیں، کہ آج خالد بن ولید پشت دکھا کر کیوں بھاگ رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آئے تو حضرت دمدم نے دمدم غفاری جو ایک بہت بڑے صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں معاملہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنا خود چھوڑ دیا تھا، اور یہ ساری فتوحات جس کے بارے میں تم حسن ظن رکھتے ہو یہ میری تلوار کی کرامت نہیں ہے، بلکہ اس خود میں موئے مبارک شریف جو تشریف فرمائی اس کی کرامت ہے۔ تو فرمایا کہ میں اپنا خود لینے گیا تھا کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کا جو بال ہے یہ موجود ہے۔ یہ آخری خطبہ ہے، اس کے چند کلمات سماعت فرما لیجیے، اس کے بعد میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اونٹنی پر ایک اور خطبہ بیان فرمایا، الا ان الزمان قد استدار کا حیتی یوم الخلق السماوات والارض، لوگو زمانہ گھوم کر ایسا ہو چکا ہے اور اس دھارے پر آ چکا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے اسے پیدا فرمایا تھا، اثنا عشر شہرا، اور اللہ رب العالمین نے اس میں بارہ مہینے بنائے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اس میں تین مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اربعۃ حرم ثلاث متوالیات، چار حرمت والے مہینے ہیں، اور ثلاث متوالیات، تین حرمت والے مہینے وہ ہیں جو متوالیات ہیں، یعنی پے در پہ آنے والے ہیں، تکرار کے ساتھ آنے والے ہیں۔ حضور نے شاہ فرمایا ثلاث متوالیات، تین متواتر آنے والے مہینے ہیں، ایک ان سے الگ مہینہ ہے، فرمایا یہ چار مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں، فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم یہ متواتلات ہیں، یہ پیدر پہ آنے والے مہینے ہیں. پھر فرمایا وہ رجب و مدر الذی بین الجمادی، پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو چوتھا مہینہ ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اتدرون ایو یوم ھذا، میرے صحابہ تم مجھے بتاؤ گے کہ یہ مہینہ، یہ جو دن ہے کون سا ہے؟ قل اللہ رسول عالم، کیونکہ یہ بات اتنی ظاہر و باہر تھی، صحابہ نے جرت نہیں کی حضور سے کہنے کی کہ یہ آج جو ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے، نہیں، کہنے کہ اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. یہ ادب کے تقاضے تھے. وہ سکتا، حضور نے خاموشی اختیار کی. حتی ظننا انہ سیو سمیہ باسمہ، ہم یہ سمجھے کہ شاید حضور نے آج کے دن کا کوئی نام بدلنا چاہا ہے، یہ آج تاریخ کو بدلنا چاہا ہے، اس لیے ہم خاموش رہے کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے خاموش ہیں. فقال الیس ھذا یوم النہر، پھر حضور نے خود فرمایا کہ آج یوم النہر نہیں ہے. تو ہم نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آج تو یوم النہر ہے. قال ای شہر ھذا، اچھا یہ بتاؤ یہ جو مہینہ ہے یہ کون سا ہے؟ قلنا اللہ رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا. وہ ماحول اگر ذہن میں رہے گا تو اس خربات کی عقیدت آپ کے دلوں کے اندر اترے گی. یہ بالکل جمرات کے قریب ساری باتیں ہو رہی ہیں جو خطبہ دیا ہے حضور نے. فسکتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا، پہلے پوچھا یہ دن کون سا ہے، تو یوم النہر تھا. صحابہ نے عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. حضور نے فرمایا کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ کہا جی بالکل ہے حضور. پھر حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہنے کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا. سرکار نے فرمایا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، کہتے ہیں کہ حضور نے جو ہم سے پوچھ کر جو سکوت کیا ہے، جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے، تو ہم نے یقین کیا کہ شاید حضور مہینے کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیس ذو الحجہ، یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا جی حضور یہ ذی الحجہ ہی کا مہینہ ہے. قال فأی بلد ھذا، تیسری دفعہ حضور نے سوال کیا دن کون سا، مہینہ کون سا ہے، اب پوچھا یہ شہر کون سا ہے مجھے ذرا. قلنا اللہ رسول عالم، ہم نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. فسکتا، پھر حضور نے اس سوال کو سننے کے بعد، جواب کو سننے کے بعد خاموشی اختیار کی. حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ، ہم یہ سمجھے کہ شاید حضور اس شہر کا نام بدلنا چاہتے. قال الیس البلد بلد الامین، کیا یہ بلد امین نہیں ہے؟ قلنا یا رسول اللہ بلا، ہم نے کہا یا رسول اللہ ہاں یہ بلد امین ہے. قال فان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. فرما اب سن لو یہ بات کہ تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر، تمہارا مال ایک دوسرے پر غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح کہ آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح کہ یہ آج کا مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح کہ یہ شہر حرمت والا ہے. فرمائے تین دفعہ میں نے ترتیب تم سے پوچھی اس لیے ہے تاکہ تمہیں پتا چلے کہ مسلمان کا حق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے. فرمائے حرمت ہے، یہ نام نہاد یہ فلانی پارٹی کا مر گیا تو اس نے کہا جی وہ شہید ہے، اس نے کہا وہ شہید ہے. میں نے کہا بینر لگانے سے یا تمہارے یونٹ پہ اگر کوئی لاش پہنچ جائے تو وہ شہید ہوتا ہے، تو شہید کوئی کہ کوئی زرداری صاحب کا خزانہ نہیں جو بٹ رہا ہے، یہ عند اللہ جو شہید ہے، اور جو عصبیت مارا جائے وہ تو مردار ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث سے مشہور مقولہ مشہور ہے، اور اس سے ملتے جلتے احادیث میں الفاظ میں موجود ہے کہ من دار العصبیت فلیس منی، من قاتل العصبیت فلیس منی، من مات العصبیت فلیس منی. جو عصبیت پر مارا گیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب آپ کہتے رہو کہ جناب فلا جو مرا کا وہ ہماری تنظیم کا تھا، تمہاری تنظیم کا تھا تو کوئی شہید نہیں، وہ تو مردار کی موت گیا. اس لیے کہ عصبیت پر مرنے والا شہید نہیں ہوتا، عصبیت پر بلانے والا شہید نہیں ہوتا، عصبیت پر جان دینے والا شہید نہیں ہوتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے اسی بات کو ذکر فرمایا، حضور شاہ فرماتے ہیں الا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر مت ہو جانا. یہ حضور شاہ فرماتے ہیں میرے بعد کافر مت ہو جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنوں کو تم مارتے رہو، ایک دوسرے کی گردنوں کو تم مارتے رہو. زمان جہالت جاہلیت کے اس تعصب کو مت لے لینا. فرما الا لیبلغ الشاہد الغائبہ، جو حاضر ہے وہ میری بات جو لوگ نہیں آئے ان کو بھی پہنچا دے. یہاں پر شرح زرقانی میں لکھا ہوا، یہاں پر بھی اور عرفات کے میدان میں بھی 124,000 سے زیادہ صحابہ تھے. ہماری مسجد میں بڑی مشکل سے 1,000 آدمی آتے، تو چار چار آٹھ آٹھ مائک لگے ہوئے، یہاں پر آواز پہنچائی جاتی. لوٹ صحیح کیا جاتا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی برکت دیکھی کہ 1,24,000 کا مجمع ہے اور اس میں شور بھی چل رہا ہے, لوگ آ رہے جا رہے ہیں, اور جب سرکار خطبہ دے رہے ہیں تو صحابی کہتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں بیٹھا ہوا صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سرکار مجھے اپنے سامنے بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں. وشمس ودحاها والقمر اذا تلاها, اس کے تحت شاہد العزیز صاحب لکھتے ہیں کہ شمس سے مراد نبوی معجزات ہیں اور قمر سے مراد ولایتی کرامات ہیں. جس طرح قمر کو روشنی سورج سے ملتی ہے, اس طرح ولی کو نور جو ہے وہ نبی سے ملتا ہے. یہی کرامات میرے آقا حضور سید غوث اعظم قدس سر العزیز کو تفویض ہوئے کہ جب سرکار غوث اعظم خطبہ مرحمت فرمایا کرتے تھے, بہجت الاسرار کی متواتر روایات ہے کہ حد نگاہ تک انسانوں کا مجمع ہوتا تھا, جنات رجال الغیب آپ کے خطبے میں حاضر ہوتے تھے, اور جب سید غوث اعظم قدس سر العزیز گفتگو فرماتے تو یہی معجزہ جو آپ کے لیے کرامت بن کر لوٹا ہے کہ آخری میں بیٹھا وہ شخص یہ کہتا تھا کہ حضور سید غوث اعظم مجھے یوں لگ رہا ہے کہ مجھے سامنے بٹھا کر خطبہ دے رہے ہیں. دربار اولیاء میں جو حضور غوث اعظم کا ذکر آیا تو میں ایک دو بات مزید عرض کر دوں کہ دربار اولیاء میں سرکار غوث اعظم اور اولیاء کا جو میں لفظ کہہ رہا ہوں, یہاں سے صحابی مراد نہیں لے رہا, ورنہ صحابی بھی اولیاء, انبیاء بھی اولیاء ہیں, لیکن ہم عرفاً جن کو ولی کہتے ہیں اس سے غیر صحابی مراد لیتے ہیں. جماعت اولیاء کے اندر سب سے زیادہ مناسبتیں جن کی کرامت اور جن کی اداؤں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات سے جڑتی ہیں, یہ بالاتفاق دربار اولیاء کے بارے میں تمام علماء لکھتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ, جس طرح کہ یہ کرامت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک پر مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی, مکھی نہیں بیٹھتی تھی. یہ تقریباً تواتر سے سارے علماء نے لکھا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت سے لے کر قبر شریف تک جانے تک کبھی آپ کے جسد مطہرہ پر مکھی نہیں بیٹھی ہے. تو یہ بات نہیں, یہ حضرت بہاؤالدین زکریا کے بارے میں بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ, دو بزرگوں کے بارے میں, سید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے بھی آتا ہے, حضرت سیدنا بہاؤالدین زکریا کے بارے میں بھی آتا ہے رحمت اللہ علیہ کہ آپ کی کرامات میں کہ سخت گرمی ہوتی تھی اور لوگوں کے جسم پر مکھی چمٹی ہوئی ہوتی تھی, لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف آگے بڑھتی نہیں تھی. اور یہی سیدنا شیخ الاسلام ملتان کی عظیم شخصیت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عظیم کرامات. یہ تو آج ان کے اولاد ایسی خرافات کی طرف آدھی رابضی ہو گئی ہے, آدھی اس طرف چل پڑی ہے, تو ان کی اولاد ہمارے لیے کوئی واجب التعظیم نہیں ہے اس وقت, ٹھیک ہے نا, جب مذہبی بدل دیا ہے رابضیت کی طرف وہ چل پڑے, نام گیلانی کام جو ہے کوئی شیعوں والے کرنے, تو یہ جس طرح کے مولائی, جس طرح کے خورشید شاہ ہے, یہ تو کہتے ہیں ہم مولائی, اور مولائی ان کو کہا جاتا ہے کہ جو سنیوں کے موسم میں سنی ہو جاتے ہیں اور شیعوں کے موسم میں شیعہ ہو جاتے ہیں. تو جب عقیدہ ہی فاسد ہو گیا تو نسب کی ساری حرمتیں ختم ہو جاتی ہیں نسب کی. تو یوسف رضا گیلانی ہو یا امین فہیم ہو یا ان جیسے ہوں, یہ سب فاسق و فاجر ہیں, ان کا کوئی ادب نہیں ہوگا. ہاں آپ ان کی اولادوں میں سے ہیں اس لیے کہ آپ ان کے دادا اور ان کے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, جو علمی وراثت آپ کو ملی ہے. اب یہاں پر میں ضمن جو آخری بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں, خطبہ ختم ہو رہا ہے, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو میری بات پہنچا دے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد آگے ہے, فلعلہ بعد میں من یبلغہ ان یکون اوعى له من بعض من سمعہ. یہ میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ غائب کو پہنچاؤ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ تم شاید میری بات اتنی غور سے نہیں سمجھ رہے, لیکن جس کو تم پہنچاؤ گے وہ میرے مراد, میرے مزاج, میرے کہنے کے مفہوم کو تم سے زیادہ سمجھ جائے گا. اس سے مراد وہی حدیث پاک کہ من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین, کہ اللہ جس پر بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. حدیثوں کو روایت کرنے والے بہت سے ہوتے ہیں لیکن مزاج مصطفیٰ کو سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. محدثین سے تو روح زمین بھری ہوئی ہے لیکن ابو حنیفہ جیسا فقیر نظر نہیں آتا جو مزاج حدیث کو سمجھے, جو مراد رسول کو سمجھے, مزاج الہی کو سمجھے. تو حدیث کو بیان کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں, حدیث کو سمجھنے والے بہت سے کم لوگ ہوتے ہیں. صحابہ تمام ہی حدیثوں کو بیان کرنے والے ہیں لیکن جیسا عمر سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھتا, جیسے ابو بکر سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھتا, جیسا مولا علی سمجھتے ہیں ایسا کوئی نہیں سمجھتا, جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ لیتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود سمجھ لیتے ہیں, جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری سمجھ لیتے ہیں, ایسا سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اَن یکون اوعى له من بعد من سمعہ, اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ تمیز اور سمجھ تم سے زیادہ ہوگی کہ وہ میرے کلام کو سمجھ لے گا. ثم قال الا هل بلغت, تو خبردار کیا تم اس بات کو سمجھ چکے کہ میں نے تمہارے سامنے حق پہنچا دیا. قلنا نعم یا رسول اللہ, ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے دین کو پہنچا دیا. قال اللہم فاشہد,
اے اللہ اب تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دیا ہوا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا. پھر حضور نے 100 اونٹ منگائے گئے. اور سید یار صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے سرکار نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے کیے. جب 63 اونٹ کو کرنے کے بعد جب سرکار نے وہ نہر کرنے کا آلہ زمین پر رکھ دیا تو حضرت ابوبکر زار و خطار رونے لگے. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا تم نہیں سمجھ سکو گے. حضرت ابوبکر صدیق کی جو اولیت ہے وہ اولیت ہے اس طرح سے ہے کہ راز الہی اور راز مصطفیٰ کریم کو کوئی نہ سمجھ سکتا تھا. جیسا اذا جا نصر اللہ جب اتری تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے. لوگوں نے کہا کہ اس میں تو فتح کی بشارت ہے. کہا تم سمجھے نہیں، اس میں حضور کے رخصت ہونے کا وقت ذکر کیا جا رہا ہے. سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو نماز اور روزے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے فضیلت نہیں دی گئی بلکہ اس کے دل میں ایک راز موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو فضیلت دی گئی ہے. اور علماء نے لکھا وہ راز حضور سے کامل عشق تھا، اس لیے کہ حضور کی ایک ایک اداؤں کو آپ سمجھ جایا کرتے تھے. تو اسی لیے آپ اولیت کے درجے پر آئے. یہاں پر جب حضور نے 63 اونٹوں کو ذبح کیا تو ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ ہر اونٹ خود آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنے ہاتھ سے خود نہر کر دیجیے. زبان حال سے وہ کہتا تھا. جب حضور نے 63 اونٹوں کو نہر کیا اور جو نہر کرنے کا آلہ تھا اس کو زمین پر رکھ دیا تو سیدنا صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے. فضیل بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا حضور نے اپنی عمر شریف کی طرف اشارہ فرما دیا ہے. حضور نے اپنی عمر شریف کی طرف اشارہ فرمایا. فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے چند سے مشورہ کیا اور میں نے کہا حضور تو اب 63 سال کے ہیں. تو کہنے لگے پھر اور زار و قطار رونے لگے اور پھر جواب نہیں دیا. یعنی بتایا کہ یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند مہینے رہ گئے ہیں، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کا سفر فرمائیں گے. باقی جو اونٹ رہ گئے جس کی تعداد 37 کے قریب تھی وہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دست پاک سے اسے نہر فرمایا. تو یہ مختصر سا درس تھا جو میں نے آج یہاں تک آپ کی خدمت پیش کیا. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چند اور ضروری خطبات یہاں پر مرحمت فرمائے ہیں. یہاں پر ایک نقطہ صرف میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ سرکار کا یہ جملہ سامنے ہیں صحابہ، سامنے ہیں صحابہ، ان کو حضور شاہ فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. تو کوئی صحابی کافر ہوا؟ زبان جاہلیت کی رسم کی طرف گیا؟ تو یہ وہ کلام کا انداز ہے کہ اپنی امت کو خطاب کر رہے ہیں، وہ قیامت تک امت کو خطاب کر رہے ہیں. یہ جس طرح حضور یہ وصیت کر رہے ہیں، ایک وصیت یہ ہے نا کہ یہ حضور شاہ فرماتے ہیں لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کافر نہ ہو جانا. اسی طرح حضور کی وصیت یہ بھی ہے کہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. جس طرح یہاں سے صحابہ مراد نہیں بلکہ قیامت تک امت مراد ہے، اسی طرح وہاں بھی صحابہ مراد نہیں بلکہ قیامت تک امت مراد ہے. بظاہر کم کا لفظ تو ہوتا ہے، بظاہر امر کا صیغہ تو ہوتا ہے، بظاہر مخاطب تو صحابہ ہوتے ہیں. جس طرح واقیم الصلاۃ مخاطب تو صحابہ ہی ہیں، لیکن قیامت تک کے لوگ مراد ہیں جو اس کے زمرے کے اندر آئیں گے. تو لہٰذا یہ جو غیر مقلد خامخواہ یہاں پر تاویلیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہاں سے شرک سے مراد یہ ہے کہ صحابہ شرک نہیں کریں گے، تو میں نے کہا حدیث کا آدھا جملہ نہ پڑھو، حدیث کا دوسرا جملہ بھی پڑھو کہ سرکار نے فرمایا ولیکن، اور لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، ما قبل جملے جو شک ہو اس کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. فرمایا شرک کا تو شک نہیں ہے لیکن ان تنافس فیہا، تم آپس میں دنیا کی محبت اور دولت میں لگ جاؤ گے. تو ہم نے کہا دو جملے حضور نے شاہ فرمائے، اگر اس سے مراد صحابہ ہی ہے تو یہ دونوں جملے کا حصہ ہے، کیونکہ لیکن میں درمیان میں لا کر دونوں کا ایک جملہ بنا دیا گیا ہے اور جملہ استدراکیہ بنا دیا گیا. مراد یہ ہوا کہ شرک تو نہیں کرو گے لیکن دنیا کے دینار درہم نوٹ کی گڈیوں کے پیچھے بھاگو گے. تو کیا اس سے مراد یہ کہ صحابہ نے شرک نہیں کیا اور مال جمع کیا اور درہم و دنانیر مراد لی؟ تو پتا چلا کہ صحابہ اکرام جو فس سے پاک ہے، دنیا کی اسی دنیا میں ایسی رغبت کرنا کہ جس سے تنافس پیدا ہو، اللہ کی یاد سے غفلت پیدا ہو، صحابہ کو اس سے تحفظ دیا گیا ہے. تو پتا چلا یہ خطبات جو حضور محمد فرماتے ہیں تو مخاطب تو حضور کے تربیت یافتہ صحابہ ہوتے ہیں لیکن اس سے مراد قیامت تک کے مسلمان ہوا کرتے ہیں. تو دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ یہ جو مختصر سی نشست ہوئی اللہ اسے اپنے پاک دربار میں قبول کرے. یہ چند مبارک جو ہم نے اپنے ذہنوں کو پاک کرنے کے لیے اور ذہنوں کی خلیوں کو پاک کرنے کے لیے اور ذہنوں کے زاویوں کو درست کرنے کے لیے، جو ہم نے گرد و نواح کے ماحول کو سنوارنے کے لیے اور اپنے افکار و خیالات اور جو عزائم دلوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جو حرکات دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کو اصلاح دینے کے لیے جو ہم تھوڑی دیر کے لیے منا کی سرزمین پر گئے اور ایک خوبصورت ماحول کی خوشبو کو ہم نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، دل میں بٹھا لیا. دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اس میں دوام نصیب ہو اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ بنے. ہم کسی کس چیز کو سنیں تو اس سے پہلے ہمارے ذہنوں کے اندر سیرت کے نبوی وہ نقوش موجود ہو تاکہ ہمیں دنیا کی ناپائیداری کا یقین ہو جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کا یقین ہو جائے. جو بھی مجلسیں ہوا کریں، جو بھی ذکر کی محافلیں ہوا کریں، اس میں ہمیشہ یہ خیال رکھا کریں کہ اپنا نام، اپنا نسب، اپنا مقام یہ مسجد سے باہر چھوڑ کر آیا کریں، اور جب گفتگو ہو تو پھر اس گفتگو کے قالب میں ڈھلیں، اس کے تصور میں ڈھلیں، اس کے کردار کے اندر ڈھلیں. تو جب آپ کردار اور گفتگو کے اندر ڈھلیں گے تو آپ اپنے آپ کو بھولیں گے، اور جب بھولیں گے تو پھر آپ کا رابطہ گنبد خضرا کے ساتھ بحال ہوگا. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے دنیاوی تفکرات کو نکالے، دنیاوی غم کو نکالے، مال کی آفت کو نکالے، جاہو حشمت کی آفت کو نکالے. اللہ رب العالمین ہمیں یاد مصطفیٰ اور اپنی یاد کا کامل اسیر بنائے. سر کی آنکھوں کو بند کیجئے اور دلوں کو روشن کرنے کے لیے، یادوں کو مضبوط اور مربوط کرنے کے لیے اپنے خیالوں میں پہنچ جائیے گنبد خضرا کے قریب، سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب. بخصوص ہمارے چہرے ایسے تو نہیں کہ سنہری جالی کے سامنے جائے، قدمین کی طرف آئیے، سبز جالی کا تصور کیجئے. اور میرے آقا کے اس خطبے کو یاد رکھیے، آپ کے ذہنوں میں نقشہ ضرور بیٹھا ہوگا. اس تصور کو لیں آپ کہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جمرات میں کنکریاں مار رہے ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے، 124,000 صحابہ اکرام ہیں. ہم ان میں شامل تو نہیں ہو سکتے لیکن ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن ہم گرد کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں جو تمام عالم میں اپنے نور کو پھیلا رہا ہے، اور ہم صحابہ اکرام علی مردوان کے سواریوں کے نقوش کو زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہ یہیں سے گزرے ہیں. بس یہیں پر کھڑے ہو کر اور یہیں پر اپنے آپ کو موجود رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو آقا کو بڑائی عطا فرمائی ہے، جو رفعت و کمال عطا فرمایا ہے، آپ اپنے جسم کو تو وہاں نہیں لے جا سکتے، اپنی آواز کو نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنی روح کو دراز کر کے صحابہ اکرام کے مجمع میں اپنی روح کو ضرور حاضر کر سکتے ہیں. لہذا مل کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑائی بیان کریں جو اس وقت صحابہ اکرام اسی سے ملتے جلتے کلمات اپنے عشق کے لیے بیان کر رہے ہوں گے. هو الحبیب بلذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا.